ملتا ہے اہل حق کو, ملتا ہے اہل حق کو شہادت کا راستہ,
ملتا ہے اہل حق کو شہادت کا راستہ.
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہٰذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق, والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین, لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا, ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد, قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم یرزقون. صلوات پڑھیے گا. مومنین کرام, سامعین محترم, عزیزان گرام قدر, میں آپ تمام شرکا جنہوں نے کسی بھی عنوان سے اس سلسلے کو برپا کرنے میں اپنا کردار عطا کیا, ان تمام افراد کا, خصوصاً آئی ایس او کے نوجوانان, خانوادہ شہدا اور جو بزرگان اس وقت ہمارے درمیان میں موجود ہیں, ان سب کا نہایت ہی ممنون اور مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ شب شہدا کے عنوان سے چند ایک مطالب, شہدا ہمارے دوست اور مددگار کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. میں بارہا اس جملے کی تکرار کر چکا ہوں اور کرتا رہوں گا کہ ہمیں سب سے پہلے جس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ شہادت موت کا نام نہیں ہے, بلکہ شہادت ایک ایسی سپیریئر اور اعلیٰ اور افضل حیات کا نام ہے کہ جب انسان اس حیات کا حامل ہو جاتا ہے تو پھر اسے اپنی حیات کو ظاہر, اس کے آثار کو ظاہر کرنے اور اپنی حیات کو جاری رکھنے کے لیے بدن کی ضرورت باقی نہیں رہتی. لہذا میں تقریباً اس مرحلے تک اپنی تحقیق میں پہنچا ہوں کہ یہ جو لفظ موت ہے اس سے لیے منع کیا گیا ہے کہ ولا تقولوا اور ولا تحسبن, کہ نہ شہید کو مردہ یا موت کا لفظ اس کے لیے استعمال کرو اور نہ اس کے بارے میں موت کا گمان کرو, یعنی تصور بھی نہیں کرنا موت کا. معمولاً یعنی ایک جملہ جو کامنلی استعمال ہوتا ہے اور ہماری فکروں کا حصہ بھی ہے وہ یہ کہ الفاظ استعمال کرنے سے منع کرنا یا کسی چیز کے بارے میں گفتگو کو منع کرنا, یہ تو امکان پذیر ہے, لیکن کسی چیز کی فکر سے روکنا, خصوصاً جب ہم قرآن اور روایات کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس بات کو تمام تر یقین اور اطمینان کے ساتھ ہم نے اپنے اعتقاد کا حصہ بنایا ہوا ہے کہ قرآن ہمیں عقل کی, فکر کی دعوت دیتا ہے, سب سے زیادہ جو قرآن نے انسان کو کسی بات کی طرف متوجہ کیا ہے وہ سوچ ہے، فکر ہے. افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن کے اندر فکر کیوں نہیں کرتے؟ اولی الالباب یعقلون یتذکرون، اور اس طرح کے بے تحاشا الفاظ استعمال اس لیے کیے گئے ہیں تاکہ انسان اپنی عقل کو اور اپنی فکر کو ہمیشہ ایکٹیو رکھے. اب اتنی فکر کی دعوت دینے والا مذہب، اتنی تذکر اور تعقل کی تاکید کرنے والی کتاب، کسی ایک مقام پر آ کر ہم سے یہ کہے کہ نہیں، اس یہ جو جگہ ہے یہاں پہ تم نے سوچنا بھی نہیں ہے، گمان بھی نہیں کرنا، تو ہمارے لیے یہ فکر کا مرحلہ ہے کہ آیا یہ جو قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ان کے بارے میں گمان نہ کرو، سوچو بھی نہیں، فکر بھی نہ کرو. تو کیا قرآن سوچ پر پابندی لگا رہا ہے؟ کیا قرآن عقل پر پابندی لگا رہا ہے؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں. لہذا قرآن یہ نہیں کہہ رہا اس مقام پر آ کر کہ لا تعقلون یا لا یتفکرون، ان لوگوں کے لیے فکر مت کرو، ان لوگوں کے لیے عقل استعمال نہ کرو کہ جو خدا کے راستے میں قتل کر گئے ہیں، قتل کر دیے گئے ہیں موت کے اعتبار سے. نہیں، یہ نہیں کہہ رہا. حسبا کا جو معنی ہے گمان کے معنی میں ہے. گمان سے مراد کیا ہے؟ گمان سے مراد یہ ہے کہ حتیٰ تمہارے اندر شک کی کیفیت سے نیچے کا درجہ گمان کا ہے. گمان بھی نہ ہو تمہارے اندر اس بات کا کہ یہ کیا ہیں، مردہ ہیں. اس سے جو اوپر کا مرحلہ وہ کیا، یقین. یعنی تمہیں جب ان کی حیات کا یقین حاصل ہو جائے گا تو خود بخود تمہارے اندر سے ان کی موت کا گمان ختم ہو جائے گا. لہذا شک نہیں کرنا تو ایک الگ بحث ہے، تم نے گمان کے دائرے میں بھی نہیں لے کر رہا. یہاں پہ فکر نہیں ہے، عقل سے بحث نہیں ہے، پہلی بات. دوسری بات جو کہا جا رہا ہے کہ گمان بھی نہ کرنا اس بات کا کہ یہ مر گئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ زندہ ہیں. اور دونوں مقامات پر آیات کے قرآن نے جو ہے وہ اس بات کی تکرار کی، کہا بل احیا، بلکہ یہ زندہ ہیں. اب غور کیجئے گا، جہاں پر خدا کہہ رہا ہے ولا تحسبنہ، وہاں پر سورہ بقرہ میں کیا فرمایا کہ یہ زندہ ہیں، لیکن کیا، ولاک اللہ تشعرون، تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں ہے. اب یہ ہماری مشکل ہے، یہ کامن پرابلم ہے کہ ہمیں جس چیز کا شعور نہیں ہوتا، ہم جس چیز کا ادراک نہیں رکھتے، جس چیز کی معرفت نہیں رکھتے، اس چیز سے متعلق دشمنی ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے. لہذا امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کا مشہور و معروف قول ہے کہ لوگ جس چیز سے جاہل ہوتے ہیں اس کے دشمن ہو جاتے ہیں. لہذا یہاں پر جو مرحلہ ہے وہ کیا ہے کہ اگر تمہارے شعور میں ان کی حیات نہیں ہے تو اپنی شعور کی منزلوں کو بلند کرو، اپنے ادراک کو اس مرحلے میں داخل کرو کہ جہاں پر تمہیں ان کی حیات سمجھ میں آنے لگے. یہ میں مثال ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ خصوصاً نوجوان ذہنوں کے اندر اس مثال سے بات محکم اور مضبوط ہو جائے کہ جب ہم شہید کی حیات کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اب آپ یاد رکھیے گا کہ اس حیات کو تصور کرنا سائنس اور سائنٹیفک طریقوں سے ممکن ہی نہیں ہے. سائنٹسٹ اس کو بیان نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی ریسرچ کا اور ان کی آبزرویشن کا دائرہ نہیں ہے. لہذا شاید ایک گمان یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ خدا جب کہتا ہے افلا ولاکل لا تشعرون، تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں ہے، تو کم از کم تمہیں اپنی سائنٹیفک شعور سے اپنے آپ کو باہر اور اوپر نکال کر شعور کے اس ایمانی اور اس مرحلے میں اپنے آپ کو داخل کرنے کی ضرورت ہے، روحانی اعتبار سے یا معنوی اعتبار سے، کہ جہاں پر تم شہدا کی حیات کو درک کر سکو. لہذا میں اس مرحلے کو ایگزامپلیفائی اس طریقے سے کرتا ہوں، مثال اس کی ایسے دیتا ہوں کہ اگر ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ میں جب ہم ترقی کے اگلے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں تو پچھلے مرحلے کو ہم ڈپلیٹ کر دیتے ہیں، آپسلیٹ کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. یہ اوپر جاتے ہوئے اگلے مرحلے میں داخل ہو کر ترقی کر کر پچھلے مرحلے کی چیز کو چھوڑ دینا نہ خلاف عقل ہے نہ خلاف علم ہے، بلکہ بعض مقامات پر عین عقل ہے. یعنی اپنے آپ کو پچھلی ٹیکنالوجی سے، پچھلے مرحلے کی ٹیکنالوجی سے، پچھلے مرحلے کی جو چیزیں ہیں ان سے اٹیچ رکھنا بعض اوقات کے خلاف عقل ہو جائے. لہذا ہمارا کامن بیہیویئر ہے، ہم اپنی ترقی کی منازل میں جیسے جیسے آگے جاتے جا رہے ہیں پرانی تمام چیزیں کیا ہوتی جا رہی ہیں، آبسلیٹ ہوتی جا رہی ہیں. لہذا ایک زمانے میں جو چیزیں انسان یہ سمجھتا تھا کہ یہ میری زندگی کی ضرورت ہیں، وہ آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہوتی جا رہی ہیں، آہستہ آہستہ زندگی سے آبسلیٹ ہوتی جا، آپ چھوڑتے جا رہے ہیں. آپ کا ان چیزوں کو چھوڑ دینا ہی عین عقل ہے، یہ کامن بیہیویئر ہے، عقلانہ بیہیویئر ہے. میں معمولاً ایسی چیز کی مثال دیتا ہوں کہ جو آج کل زیادہ محسوس اور ہمارے اس سے بیہیویئر سے نزدیک تر ہے. جو ٹیکنالوجی ہم آبسلیٹ کر چکے ہیں، جس ٹیکنالوجی کو اب ہم نے بالکل استعمال کرنا چھوڑ دیا ہے، ان میں سے ایک ٹیکنالوجی آڈیو اور ویڈیو سے ریلیٹڈ. ہمارے گھر میں وی سی آر ہوتے تھے، ہمارے گھر میں ٹیپ ریکارڈر ہوتے تھے، حتیٰ وی سی آر کو ایک زمانے میں سٹیٹس سمبل سمجھا جاتا تھا، کہ جس کے گھر میں وی سی آر نہ ہو اس کو کہا جاتا، سمجھا جاتا تھا کہ یہ غریب آدمی ہے. آج آپ کو کسی کے گھر میں بھی وی سی آر نہیں ملے گا، اگر آپ کو کوئی مفت میں بھی دے رہا ہوگا تو آپ نہیں لیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے جو آپ نے کام لینا تھا اب آپ اس سے زیادہ آسانی سے، اس سے زیادہ چھوٹی چیز سے، اس سے زیادہ بہتر کام لے سکتے ہیں. مثلا اتنے بڑے وی سی آر کے اندر اتنی بڑی کیسٹ کے ساتھ آپ کو 3 گھنٹے کی آڈیو اور ویڈیو ملتی تھی بس. اب اتنا بڑا ڈبہ، اتنی بڑی کیسٹ، اس کے مقابلے پر آج آپ کے پاس اتنی چھوٹی سی اگر ایک یو ایس بی ہے تو اس کے اندر آپ 300 گھنٹوں سے بھی زیادہ کی ویڈیو اور آڈیو اپنے پاس محفوظ رکھ سکتے ہیں، جس کی کوالٹی بھی اس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے. تو اب جب آپ ٹیکنالوجی میں ایک ایڈوانس لیول پر پہنچے ہیں، تو اب جب آپ کے پاس یہ فیسلٹی آ گئی ہے، تو اب آپ کبھی بھی، یعنی میں نے مثال میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی مفت میں بھی دے رہا ہے اس وقت، تحفے میں بھی دے رہا ہے، تو آپ نہیں لیں گے. آپ نے اپنے گھروں سے اٹھا کر اس کو کیوں پھینک دیا؟ کہ جب آپ ترقی کے اگلے مرحلے میں داخل ہوئے تو پچھلا مرحلہ آپ کے لیے کیا ہو گیا؟ کچرا ہو گیا، بیکار ہو گیا، آبسلیٹ ہو گیا. اب عقل کا تقاضا کیا ہے؟ اب عقل کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جو اضافی چیز بن گئی ہے، جو کچرا بن گیا، جو بوجھ بن گیا ہے، اس سے اپنے آپ کو چھڑایا جائے تاکہ آپ اگلے مراحل میں داخل ہو سکیں. یعنی ترقی کے لیے بعض اوقات پچھلی چیزوں کو چھوڑنا اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ یہ جو پچھلی چیزیں ہیں یہ ترقی کی راہ میں مانع ہونے لگتی ہیں، آپ کو آگے جانے سے روکنا شروع کر دیتی ہیں. لہذا اسی عنوان سے اگر اب ہم غور کریں گے، جب شہید کی ہم حیات کی بات کرتے ہیں تو میں نے عرض کیا کہ وہ شہید کی حیات ایک ایسے سپیریئر مرحلے میں ہے، ترقی کے ایک ایسے مرحلے میں چلی جاتی ہے کہ جہاں پر میں جو کچھ ہم اور آپ کر رہے ہیں، اس سب کچھ کرنے کے لیے اب ان کو بدن کی ضرورت نہیں ہے، اپنی حیات کو جاری رکھنے کے لیے میں اور آپ محتاج ہیں. میرے اور آپ کے ساتھ شاید یہ مسئلہ ہے کہ آج اگر میرا مثلاً سانس بند ہو جائے، ہارٹ اٹیک ہو جائے، یا خدا نہ خواستہ کچھ بھی مجھے ہو جائے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں یہ میرے لیے نقصان کا باعث بنے گی. کیوں؟ اس لیے کہ میری زندگی کا جو سائیکل ہے، جو میری زندگی کی حرکت ہے، وہ رک جائے گی یہاں پر. لیکن ابھی تھوڑی سی دیر کے لیے ہم اگر اسی بات کو تصور کریں کہ نہیں، اگر ہمیں اس مرحلے سے حیات کا کوئی ایسا مرحلہ ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ جو اس حیات سے اتنا زیادہ طاقتور، اتنا زیادہ ایڈوانس ہو کہ اس کو انہی سارے کاموں کے لیے بدن کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر کون بدن کو ساتھ رکھے گا اپنے؟ کوئی نہیں رکھنا چاہے گا. یہی چیز مطلب جو واقع ہوتی ہے، یعنی یہ جو ہمارے پاس آیات اور روایات یہ کہتی ہیں کہ جس وقت شہید کا پہلا خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے، اس سے پہلے پروردگار اسے معاف کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. اسی یہ جو کیفیت ہے کہ جس کے اندر اس کے سارے گناہ بخشے جا رہے ہیں، یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جہاں پر شہید حیات کی اس سپیریئر کیفیت میں داخل ہو رہا ہوتا ہے. اب جیسے ہی وہ سپیریئر کیفیت میں داخل ہوتا ہے، شہید کو اگر کہا بھی جائے, جیسے میں نے مثال دی نا کہ اگر آج آپ سے کوئی ریکویسٹ بھی کرے, آپ کو کوئی تحفہ بھی دینا چاہے, تب بھی آپ اپنے گھر میں وی سی آر نہیں رکھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے لیے کچرا ہو گیا. اسی طرح سے جب شہید اس مرحلے میں داخل ہوتا ہے کہ جہاں وہ ایک ایسی سپیریئر اور طاقتور حیات کا حامل ہو چکا ہوتا ہے, تو بدن اس کے لیے آبسلیٹ ہو چکا ہوتا ہے, بدن اس کے لیے کچرے کی مانند ہو چکا ہوتا ہے, ایک اضافی بوجھ کی مانند ہوتا ہے. لہذا شہید کے پاس اس بات کی آپشن موجود ہوتی ہے کہ وہ اس بدن کو ساتھ رکھے, لیکن جب وہ اس مرحلے میں داخل ہو چکا ہوتا ہے کہ جہاں پر بدن اس کے لیے ایک اضافی بوجھ اور کچرے کی مانند ہوتا ہے, وہ اسے چھوڑ دیتا ہے. لہذا جو آل عمران میں پروردگار نے اب ارشاد فرمایا کہ عند ربہم یرزقون, یہ مجھے اور آپ کو دیکھیں, رزق کا جو تصور ہے وہ ایک بہت ہی وسیع تصور ہے. رزق کا مطلب صرف روٹی نہیں ہے. ہمارے ہاں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم رزق کا جب بھی معنی کرتے ہیں تو رزق سے ہمارے ذہن میں کیا تصویر بنتی ہے؟ کھانا پینا روٹی, زیادہ سے زیادہ پیسے. جبکہ اگر آپ غور کریں اور دعاؤں کے الفاظ آپ کبھی اپنے ذہن میں دہرائیں تو کتنی ہی دعائیں ہیں جن کے لیے آپ ابتدا میں کیا کرتے ہیں, اللہم ارزقنا, پروردگار تو ہمیں رزق عطا کر. اب یہ اللہم ارزقنا کہہ کر اب حسن آپ کہہ رہے ہیں اللہم ارزقنا زیارت الحسین, پروردگار مجھے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا رزق عطا کر. اللہم ارزقنا الشہادہ, پروردگار ہمیں شہادت کا رزق عطا کر. یعنی جو رزق کا حقیقی مفہوم ہے دین میں وہ اس سے بہت زیادہ وسیع ہے کہ جس رزق کا معنی ہم نے روٹی اور کھانے پینے کی اشیاء کے اندر محصور کر کے رکھا ہوا ہے. یعنی اگر رزق کو اس کے وسیع معنی میں دیکھا جائے تو کائنات کی کوئی نعمت ایسی نہیں ہے کہ جو رزق کے دائرے سے باہر ہو. یعنی اس کا مطلب کیا, عند ربہم یرزقون کا معنی, اس کا معنی یہ ہوا کہ جس طریقے سے ہم رزق پا رہے ہیں ہم سے زیادہ بہتر رزق وہ پا رہے ہیں. اس لیے کہ ہمارے, اب یہ ابحاث ہیں, بہرحال میں اشارہ ضرور کروں گا تاکہ آپ کے ذہنوں میں رہے کہ چیز, یعنی جملہ جب ہوتا ہے عربی میں بقوت مفعول جب آتا ہے تو دیے جانے کی کیفیت, یعنی ایک مرتبہ اللہ رازق ہے, کیا ہمارا اور آپ کا رازق نہیں ہے؟ اللہ ہم سب کا رازق ہے. اللہ تو پھر یہ کہنے کی ضرورت کہ شہداء اپنے پروردگار کے پاس سے رزق پاتے ہیں الگ سے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ دو مراتب ہیں یہاں پر. ایک مرحلہ یہ کہ یہ جملہ کہہ کر پروردگار مجھے اور آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہے کہ اگر تم کھانے پینے اور مختلف چیزوں کو رزق سمجھ کر یہ سمجھتے ہو کہ یہ رزق تمہیں مل رہا ہے تو اس سے اعلیٰ اور ارفع رزق خود بخود شہید حاصل کر رہا ہے, اس کو مل رہا ہے. دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ جب میں تمہارا رازق ہوں تو تمہارے اور میرے درمیان میں واسطے ہیں, تمہیں جو رزق ملے گا وہ واسطے سے اور تمہارے اور میرے درمیان میں رزق کے سبب اور مسبب ہے. یعنی کیا, جب تک تم محنت نہیں کرو گے تمہیں روٹی نہیں ملے گی, جب تک تم کوشش نہیں کرو گے تمہیں رزق عطا نہیں کیا جائے گا, جب تک تم تکلیف نہیں اٹھاؤ گے تب تک تمہیں رزق نہیں دیا جائے گا. اسی طرح سے تمہاری کوشش کے بعد جا کر تمہیں رزق ملے گا اور جو رزق تمہیں ملے گا وہ بھی محدود ملے گا, سبب کے ذریعے سے ملے گا, واسطے کے ذریعے سے ملے گا. لیکن شہید اپنی حیات کے جس مرحلے میں پہنچ چکا ہوتا ہے قوت مفعول, یعنی کہا کہ اللہ یرزقہم, پروردگار ہے اللہ ہے جو کہ ان کو رزق دیتا ہے, نہیں, فرمایا عند ربہم یرزقون, اپنے پروردگار کی جانب سے رزق پاتے ہیں, پس بقوت مفعول ہے, یعنی ان کے رزق لینے کی کیفیت اس سے جدا ہے جو تمہارے رزق لینے کی ہے. اس کو سمجھے غور کو, یعنی ہمیں رزق ملتا ہے اور وہ رزق حاصل کرتے ہیں, یہ دو بالکل الگ الگ اپروچز ہیں. ہمیں ملنے, ہمیں جو ملتا ہے اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو اس چیز کے لیے ثابت کرنا پڑے گا کہ میں اس کا اہل ہوں. لیکن شہید حیات کے اس مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے کہ جہاں وہ اس طے بات کو اپنی صلاحیت کے اس مرحلے کو طے کرنے کے بعد اب وہ اس جگہ پر ہے کہ وہ جہاں جس چیز کی خواہش کرے گا اسے ملے گا, اس سے زیادہ اعلیٰ اور افضل ملے گا. اب غور کیجئے گا کہ جب بھی پورے قرآن میں تقریباً جہاں کہیں پر بھی پروردگار نے رزق کا ذکر کیا ہے ان میں اکثر مقامات پر پروردگار نے اس کے بعد کیا فرمایا کہ جن کو ہم رزق دیتے ہیں اگر وہ مومن ہیں تو مومن کی صفت کیا ہے, ینفقون مما رزقناہم. مومن کی سب سے اہم ترین صفت رزق کے مقابلے پر, یعنی جہاں کہیں پر بھی اللہ نے مومنوں کے لیے رزق کا ذکر کیا ہے وہاں پر اللہ نے مومن کی اہم ترین جو نشانی بنائی بیان کی وہ کیا ہے کہ جو ہم اسے رزق کا دیتے ہیں اس رزق سے وہ کیا کرتا ہے؟ انفاق. لہذا سورہ چوتھے سپارے کی جو پہلی آیت ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبوا، تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اس چیز کا انفاق نہ کرو جسے تم پسند کرتے ہو. انفاق کیا ہے؟ انفاق ہر چیز کا دینا انفاق نہیں ہے، صدقہ، خیرات اور انفاق، ان میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ صدقہ ہر طرح کا دینا ہے، آپ نے جس کو بھی دے دیا، اب چاہے وہ مستحق تھا نہیں تھا تب بھی صدقہ آپ کا چلا جائے گا، البتہ اگر مستحق کو دیا تو اس کا درجہ افضل ہے، لیکن چلا جائے گا، قبول بھی ہو جائے گا. مگر یہ صدقہ کبھی بھی انفاق نہیں بن سکتا. اپنے صدقات کو انفاق میں، اپنی چیریٹیز کو، اپنی مدد کو انفاق میں تبدیل کرنے کا راستہ کیا ہے؟ کہ پہلے خود انفاق کے معنی کو سمجھا جائے. انفاق کیا ہے؟ انفاق یہ ہے کہ نفاق کہتے ہیں گڑھے کھودنے کو، اور انفاق ہوتا ہے گڑھے کو پر کرنا. انفاق کا بنیادی طور پر جو کانسیپٹ ہے صدقے اور خیرات کے مقابلے پر، وہ یہ ہے کہ اپنی چیریٹیز کو، اپنے مال کو، اپنے دیے ہوئے رزق کو جو پروردگار نے دیا ہے، ایسی جگہ استعمال کیا جائے جو سوسائٹی میں موجود ضرورت کے گڑھوں کو بند کرے، گیپ کو ختم کرے، ضرورت کو پورا کرے. مثلا ایک ایگزامپل یہ ہے کہ آپ کسی جگہ پر گئے اور آپ نے دیکھا کہ یہاں مثلا پینے کا پانی دستیاب نہیں ہے. اب اگر آپ وہاں پر ایک پلانٹ ایسا لگاتے ہیں، آر او پلانٹ یا کوئی ایسا پانی کے فلٹر کا پلانٹ لگاتے ہیں کہ جو وہاں کے علاقے کے کچھ گھرانوں کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے، یہ کام انفاق ہے. میں نے بھی جا کر لگا دیا ایک اور، یہ بھی انفاق ہے. کسی اور نے بھی آ کر لگا دیا، انفاق ہے. کب تک انفاق ہے؟ جب تک کہ ضرورت پوری نہیں ہوتی. فرض کریں کہ تین پلانٹس لگنے کے بعد اب علاقے کی ضرورت پوری ہو گئی، اب اگر چوتھا بندہ آ کر لگاتا ہے تو یہ صدقات اور خیرات میں تو شمار ہو جائے گا، انفاق نہیں بنے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مستحق تک پہنچ ضرور رہا ہے، لوگوں کی مدد کے عنوان سے اس کا وجود موجود ہے، لیکن اب سوسائٹی کو اس کی ضرورت نہیں ہے. لہذا انفاق کا درجہ تمام طرح کے صدقات میں سب سے زیادہ افضل اس لیے ہے، اور خدا بنیادی طور پر جو ہم سے چاہتا ہے وہ کیا؟ کہ جب ہم صدقات، خیرات اور یہ سارے عمل انجام دے رہے ہیں تو یہ بلائنڈلی نہیں ہونا چاہیے، آنکھیں بند کر کے نہیں ہونا چاہیے. آپ جو بھی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، آپ جو بھی نیک کام کرنا چاہتے ہیں، آپ سوسائٹی کے لیے جو بھی بہتری چاہتے ہیں، اسے ہوش مندانہ انداز سے کریں، آنکھیں کھول کر کریں، یہ دیکھیں کہ میں جو صدقہ دینا چاہتا ہوں یا جو میں خیر کرنا چاہتا ہوں، اس کی سوسائٹی میں اس وقت ضرورت کا ہے. اب یہ میں نے مقدمہ بلا وجہ آپ کی خدمت میں نہیں بیان کیا، اس مقصد سے بیان کیا ہے کہ غور کیجئے گا کہ جب ہم مومن کے لیے اس بات پر ایمان پیدا کر لیتے ہیں اور قرآن کی آیت اس کے اوپر سند بن جاتی ہے کہ عند ربہم یرزقون، شہداء رزق حاصل کر رہے ہوتے ہیں اپنے پروردگار کی جانب سے، تو جب شہداء اس رزق کو حاصل کرتے ہیں تو اس رزق کو حاصل کرنے کے بعد دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ اب اگر یہ مومن ہیں، اور حقیقتاً مومن ہیں، کیسا مومن ہے؟ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں آیت پڑھی کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. انسان نیکی کو اس وقت تک درک نہیں کر سکتا جب تک وہ کیا نہ کر لے، جس مال کو وہ دوست رکھتا ہے اس کا انفاق نہ کر لے، جو اسے خود پسند ہو اس کا انفاق نہ کر لے، تب جا کر وہ بر ابرار کے مرحلے پر آئے گا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے ایک بڑی مشہور و معروف حدیث، آپ نے فرمایا فوق کل ذی برن برن، ہر نیکی سے اوپر ایک نیکی کا درجہ موجود ہے، حتی یقتلا فی سبیل اللہ، حتی کہ انسان قتل کر دیا جائے اللہ کے راستے میں. اب جب قتل کر دیا جاتا ہے اللہ کے راستے میں تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جب اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاتا ہے تو پھر یہ وہ مرتبہ ہے کہ جس سے اوپر کوئی اور مرتبہ باقی نہیں رہتا. ہر نیکی کے مقام سے اوپر نیکی متصور ہے, لیکن جب قتل کر دیا جاتا ہے تو فرمایا فَإِذَا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَيْسَ فَوْقَهُ بِرٌّ, اللہ کے راستے میں جب قتل کر دیا گیا تو اب اس سے اوپر نیکی کا کوئی تصور نہیں ہے. یعنی ابرار کا بھی جو سب سے ہائیسٹ پوائنٹ ہے شہید وہاں تک پہنچ جاتا ہے. اب لوئسٹ پوائنٹ کے لیے کیا ضروری ہے؟ ینفقون مما تحبون, لوئسٹ پوائنٹ, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, یہ سب سے کم ترین بیر کا, نیکی کا ابتدائی ترین جو درجہ ہے اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ ہم اس چیز کا انفاق کریں جو ہم پسند کرتے ہیں. اب اس کو میں آیت اور روایت کو دونوں کو اگر جم کروں تو دو طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے. ایک کیا ہے, ہم اپنی پسندیدہ چیز کو جب تک نہیں انفاق کریں گے تب تک ہم نیکی کے درجے میں داخل نہیں ہو سکتے. اب میں کپڑے کھانے پینے کے مرحلے سے نکل کر جب تک جتنی قیمتی چیز کی طرف جاتا جاؤں گا خود بخود نیکی کا درجہ اتنا بڑھتا چلا جائے. لہذا میں کسی پست مرحلے میں کسی پسندیدہ چیز کو جب دوں گا تو میں ابتدائی درجہ حاصل کر لوں گا, اس سے زیادہ قیمتی چیز کو دوں گا کہ چیز میرے پسند ہونے کے ساتھ ساتھ قیمتی جتنی ہوتی چلی جائے گی اتنا خود بخود انفاق کا مرحلہ اور نیکی کا مرحلہ خود بخود بڑھتا چلا جائے گا. سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے میرے پاس؟ سب سے زیادہ چیز میرے پاس میری جان ہے. اب غور کیجئے گا, یہ تھوڑے سے کچھ مسائل ہیں, ان کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی قتل کا اپنے راستے میں ذکر کیا یا موت کا اپنے راستے میں ذکر کیا ہے, فی سبیل اللہ کہا ہے, کبھی بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ جان مجھے دے دیتا ہے. کہیں پر آپ کو آیت اس طرح سے نہیں ملے گی کہ کہیں پر قرآن یہ کہہ رہا ہو, روایات یہ کہہ رہی ہیں کہ جو شہید ہے وہ اپنی جان اللہ کو دیتا ہے. ہم کہتے ہیں نا بعض اوقات کہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے, قرآن اور روایات میں کہیں نہیں ہے یہ. البتہ معنی صحیح ہے, غلط نہیں ہے کہنا یہ, کیونکہ بالآخر ہمارے افعال کی سب کی بادگشت اللہ کی طرف ہے. لیکن جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ شہید پہ آخ جو مرحلہ کیوں اس سے اوپر نہیں ہے, اس لیے کہ انسان کے پاس سب سے زیادہ قیمتی ترین چیز اور جس چیز کو انسان سب سے زیادہ اپنے لیے پسند کر رہا ہوتا ہے وہ یہ جان ہے, یہ زندگی ہے, یہ والی جو میں اور آپ گزار رہے ہیں. شہید اس کا جب اس زندگی کا انفاق کر دیتا ہے تو شہید کے اس انفاق کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے, وہ نیکی کے اس مرحلے پہ پہنچ جاتا ہے. اب نہ اس سے اونچا, اس سے بڑا کوئی انفاق ہے اور نہ اس سے بڑا نیکی کا کوئی درجہ. لہذا بنیادی طور پر شہید, اب میں جیسے فرض کریں میں نے بھی انفاق کی ڈیفینیشن کی نا, کہ میں اپنی خیرات کو معاشرے کے کسی کام کے لیے استعمال کروا رہا ہوں. اگر کام کی جگہ پر استعمال کر رہا ہوں یہی خیرات, یہی صدقہ کیا ہو جاتا ہے؟ انفاق میں تبدیل ہو جاتا ہے. لہذا یہ یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی کسی بھی کہیں کا بھی شہید ہو, کسی بھی سچویشن کا شہید ہے, اگر وہ مرحلہ شہادت میں داخل ہو گیا ہے تو اس کا اس مرحلہ شہادت میں داخل ہونے کا معنی ہی یہ ہے کہ جو جان وہ دے رہا ہے وہ فضول نہیں جا رہی ہے, وہ ایکسٹرا اس میں نہیں جا رہی, بلکہ وہ جان معاشرے کے کسی نہ کسی گیپ کو فل ضرور کر رہی ہے. اب یہ میرا اور آپ کا مسئلہ ہے کہ میرے اور آپ کے معاشرے میں کتنے گڑھے موجود ہیں, میرے اور آپ کے معاشرے میں, میرے اور آپ کے امام کے درمیان میں کتنا فاصلہ ضروری ہے کہ ہم کتنے شہداء کا خون دیں گے تب یہ گڑھے بھریں گے اور تب ہم امام کے نزدیک پہنچیں گے. یہ تو مجھے اور اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں. لہذا دوست نے بھی جو ابھی رہبر معظم حفظہ اللہ کی اس جملے کو کوٹ کیا کہ آپ نے فرمایا کہ شہداء کی یاد منانا اور شہادت کا ذکر کرنا کسی طرح خود شہادت سے کم نہیں ہے. اس کی کئی تفاسیر کی جا سکتی ہیں, اس کو بہت اینگل سے سمجھا جا سکتا ہے. شہداء کا تذکرہ, شہادت کا ذکر پہلے مرحلے میں ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ یہ مردہ لوگوں کی بات نہیں ہے, یہ موت کا تذکرہ نہیں ہے, یہ عین حیات ہے. ہم حیات کی بات کر رہے ہیں, ہم زندگی کی بات کر رہے ہیں. وی آر ناٹ ڈسکسنگ ڈیتھ, وی آر ڈسکسنگ اے سپیریئر لیول آف لائف, کہ ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے شہداء کی یاد. اب شہداء کی یاد منانے کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم شہداء کے نام لیں, شہداء کی تصویریں لٹکائیں, ان کے لیے ایک ترانہ, ایک اچھا سا منقبت پڑھیں یا ان کا ذکر کر کے اور چند منٹ چلے جائیں, نا. اس اصل جو مقصد ہے وہ کیا ہے کہ ہم اپنے اور شہداء کے درمیان میں ارتباط پیدا کریں. اب یہ ارتباط قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا ہوا ہے, بحث تفصیلی ہے, لیکن جو میں خاص جس نقطے تک آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں توجہ کیجیے. صدقات اور خیرات اور انفاق میں بھی دین کیا کہتا ہے, دین کی نظر کیا ہے؟ دین کی نظر یہ ہے کہ جب بھی آپ صدقہ خیرات یا انفاق کرنا چاہتے ہیں اپنے گھر سے شروع کریں. یعنی ایسا نہیں ہے آپشن کے طور پر نہیں ہے کہ یا اپنے گھر والوں کو دے دو یا باہر. نہ, جو روایت ہے صدقات کے حوالے سے وہ درجات کو جب بیان کر رہی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ پہلے لیول کو سکپ کر کے جا رہے ہیں تو گویا آپ کا صدقہ پہنچ ہی نہیں رہا. یہ کچھ کانسیپٹس ایسے ہیں جو ہم نے کبھی زندگی میں سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. ہم اپنے کسی عزیز کو, اپنے کسی رشتہ دار کو کچھ دیتے ہوئے پتہ نہیں کیوں اتنا گھبراتے ہیں, جبکہ دین کی نظر کیا ہے؟ دین کہتا ہے کہ اگر تمہارے اپنے گھر کے اندر ضرورت مند ہے اور تم باہر دے رہے ہو تو عین ممکن ہے کہ ایسے صدقے میں اشکال ہو. نہیں معلوم مجھے کہ, میں یقین سے نہیں کہہ سکتا لیکن تقریباً اطمینان رکھتا ہوں کہ ایسے صدقات شاید قبول نہ ہو. گھر میں موجود ہے, لہذا فرمایا ماں باپ میں سے دیکھو پہلے کہ کس کو ضرورت ہے, بہن بھائیوں میں سے, اپنے بیوی بچوں میں سے, اپنے رشتہ داروں میں پہلے دیکھو, اپنے قوم قبیلے میں دیکھو, اپنے محلے میں دیکھو, اپنے شہر میں دیکھو, پھر باہر کی طرف نکلو. ہمیں تو یہی نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے ساتھ والا جو ہے وہ ضرورت مند, اس کو چھوڑیں اپنے رشتہ داروں میں. ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بعض اوقات ایک بھائی کو دوسرے بھائی کی ضرورت کا احساس نہیں ہوتا, اسے نہیں معلوم ہوگا. دنیا بھر کو دکھانے کے لیے ہم پتہ نہیں کیا کیا بانٹتے پھرتے ہیں یہ سوچ کے کہ جی ہم بڑے نیک ہو جائیں گے. اگر میرے اپنے گھر والوں کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی تو باہر کا صدقہ میرے کسی کام نہیں آئے. اب جم کرنا چاہتا ہوں بات کو تاکہ مطلب آپ تک پہنچا سکوں. پس اگر شہداء رزق پاتے ہیں, ایمان اور نیکی کے اعلیٰ ترین مراتب پر ہیں, تو حتمن وہ اپنے اس رزق کو جو کہ انہیں ملتا ہے اس کا انفاق کرتے ہیں. اور انفاق کرنے کا معنی کیا ہے؟ فضول نہیں, کہیں پر بھی ان کا انفاق فضول نہیں جاتا ہوگا, کیونکہ انفاق ہے, صدقہ نہیں ہے, خیرات نہیں ہے. شہداء جہاں پر بھی اس رزق کو پہنچا رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں فائدہ ہو. اور قانون کیا ہے؟ ابتدا گھر سے. لہذا شہداء کے جو خانوادے ہیں ان کو سب سے زیادہ بیداری کی ضرورت ہے, ان کو سب سے زیادہ ہوشیاری کی ضرورت ہے. یہ ہمارے معاشرے کے سب سے زیادہ قیمتی ترین افراد ہیں. روایت کے جو جملے ہیں وہ بڑے, بعض مقامات روایت سخت ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ یعنی روایت میں فرمایا کہ پروردگار یہ فرماتا ہے کہ شہداء جب چلے جاتے ہیں تو میں خود خلیفہ یعنی میں جانشین ہوتا ہوں شہداء کے اس کے گھر کے اوپر, لہذا جس نے ان کو راضی کر لیا گویا اس نے مجھے راضی کر لیا, جس نے انہیں ناراض کیا اس نے گویا مجھے. جی شہید کے جو اثر ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. شہادت کا کم ترین اثر کیا ہے؟ خود تو پہنچا ہے, اپنے خانوادے کو وہاں پہنچا دیتا ہے کہ جہاں پر خدا جانشین ہوتا ہے شہید کا. اب یہ خدا کے جانشین ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چونکہ خدا نے ان کی ذمہ داری سنبھال لی ہے تو اب خدا ہی ان کا سارا, نہ. خدا کی ذمہ داری سنبھالنے کا مطلب کیا ہے؟ اگلا جملہ, جس نے انہیں راضی کیا اس نے مجھے راضی کر لیا, جس نے انہیں ناراض کیا اس نے گویا مجھے ناراض کر دیا. کیوں خدا یہ چاہتا ہے کہ شہداء کے خانوادوں کو یہ مرکزیت دی جائے؟ اس لیے کہ شہید سے سب سے زیادہ قلبی ارتباط انہی لوگوں کا ہوتا ہے. ثانیاً شہید جب انفاق کرنا چاہے گا اس رزق کا جو اپنے پروردگار سے اس مرحلے میں پا رہا ہے, اس کا سب سے پہلا حقدار اس کا اپنا خانوادہ ہوتا ہے. لہذا حتیٰ حق شفاعت میں بھی جو شہید کو دیا جائے گا. کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ جس گھرانے سے کوئی شہید ہے اس کی بخشش ہو جائے گی؟ اس لیے کہ یہ اس کا حق ہے کہ اور اس حق کو وہ سب سے پہلے اپنے خانوادے کے لیے استعمال کرتا ہے. اب شہادت کی یہ تمام برکات اپنی جگہ پر, لیکن ہم نے اور آپ نے غور کرنا ہے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے اگر ہم خصوصاً اب میں خانوادوں کو دو جہت سے آپ کی اہمیت میں نے آپ کو جو میں بیان کر سکتا تھا بیان کر دی, میری اوقات نہیں ہے کہ میں کروں. شہدا کے خانوادے کی اہمیت جو دین میں ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا, لیکن جب شہدا کا خانوادہ یہ اہمیت پاتا ہے تو ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی لاتا ہے. وہ ذمہ داری کیا ہے؟ آپ وہ سب سے پہلے افراد ہیں کہ جنہوں نے شہدا سے اس رزق کو حاصل کر کے جامعے میں اور معاشرے میں پہنچانا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے, یہ آپ کا کام ہے. خوب آپ غور کیجئے, اگر آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ شہید سے ارتباط میں اور اس سے وہ انفاق جو کر رہا ہے اس کو حاصل کرنے کے قابل ہیں, لیکن پھر آپ آگے اس کو نہیں پہنچا رہے, تب بھی مشکل ہے. دو ذمہ داریاں, ایک تو اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ شہدا سے ارتباط پیدا کرے. کرتے ہیں کیوں؟ اسے قرآن بڑے واضح الفاظ میں شہدا کے بارے میں فرماتا ہے کہ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ, یہ اپنے پروردگار کی جانب سے رزق دیے جاتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے؟ فَرِحِينَ بِمَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, یہ بڑی خوشگواری کے عالم میں ہوتے ہیں اس فضل کی وجہ سے جو خدا ان کو عطا کرتا ہے. اب کیا رزق پانے کے بعد فرحت کے عالم میں جانے کے بعد کچھ نہیں کرتے؟ نہیں, اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اس کے فوراً بعد یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم, جیسے ہی یہ رزق پاتے ہیں اور اس رزق کی وجہ سے ان کے وجود میں فرحت پیدا ہوتی ہے, یستبشرون, اسی مرحلے میں آگے کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ بشارت دینا شروع کر دیتے ہیں. کس کو بشارت دیتے ہیں؟ الذین بالذین لم یلحقوا بهم, ان لوگوں کو جو ابھی تک ان سے آ کر ملحق نہیں ہوئے. یعنی شہید سے انفاق حاصل کرنے کا, شہید جو رزق حاصل کر رہا ہے اپنے پروردگار سے, اس کا اپنے آپ کو انفاق کا حامل بنانے کی شرط کیا ہے؟ کہ شہید جس راستے پر چلا ہے آپ اپنے آپ کو اس راستے پر ڈال دیں. اب پھر غور کیجئے گا کہ کیوں شہدا کے خانوادے کو امپورٹنس دی جا رہی ہے. اس لیے کہ جب شہید کسی راستے کو اختیار کرتا ہے, اتفاقاً اس کا خانوادہ خود بخود اس راستے پر ہوتا ہے. اب یہ ہمارے اور آپ کے در کرنے کی بات ہے. کوئی کہے کہ جی ہمارا ہی نقصان ہو گیا, جی ہمارا یہ ہو گیا, ہمارا فلاں ہو گیا, ہمارا یہ بندہ ٹرک کے نیچے بھی آ سکتا تھا, ہارٹ اٹیک سے بھی مر سکتا تھا, تو وہ پھر کیا ہوتا آپ کا؟ ساری کی ساری بات ایمان سے ہے نا, توکل سے ہے, خدا کے اوپر یقین سے ہے. یہ بندہ کیا اور کسی طریقے سے نہیں مر سکتا تھا؟ مر سکتا تھا, لیکن اس نے یہ اہمیت اپنے اندر پیدا کی کہ خدا اس کو شہادت کے راستے کے لیے انتخاب کرے. اب جب یہ منتخب ہو گیا ہے تو اب آپ اس درجے کو اگر سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے تو بحث ختم ہو جاتی ہے. ان لوگوں سے کوئی بحث نہیں ہے, ان لوگوں سے کوئی گفتگو نہیں ہے کہ جو شہادت کو اور شہید کو اپنے لیے خسارہ سمجھتے ہیں, جو اپنے لیے شہید اور شہادت کو مصیبت سمجھتے ہیں, اس لیے کہ پھر ان کو کچھ بھی نہیں سمجھایا جا سکتا. نہ کوئی گارنٹی ہے آپ کے پاس کہ آپ خود بھی دو منٹ بعد زندہ ہوں گے, تو کاہے کا نقصان, کاہے کا خسارہ؟ ایک خزانے کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں اور چابی نہیں گھما سکتے اور پھر کہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, تو قصور کس کا ہے؟ فارسی کا ایک جملہ وہ کہتے ہیں, گر گدا کاہل بوت تقصیر صاحب خانہ چیست, اگر مانگنے والا ہی ڈھیلا ہو, کاہل ہو, تو گھر والے کا کیا قصور ہے؟ کوئی قصور نہیں. لہذا اگر شہداء کے خانوادے اس شہادت کے ذریعے سے کسی اتنے بڑے خزانے کے دروازے پر پہنچنے کے باوجود بھی اس دروازے کو نہ کھول سکے تو تقصیر کس کی ہے؟ قصور کس کا ہے؟ تو میں خاص طور پر آپ سے مخاطب ہوں کہ یہ شہداء آپ کی طرف سب سے زیادہ آپ کی طرف نگاہ کر رہے ہیں, سب سے زیادہ آپ کے منتظر ہیں, آپ لنک ہیں ان کا اور باقی جامعے کے درمیان میں, باقی معاشرے کے درمیان میں اس رزق کو پہنچانے کا. اگر آپ نے ہی اپنا لنک ڈاؤن کر دیا ہے تو باقی جگہوں پہ کیا پہنچے؟ کچھ نہیں پہنچ سکتا. یو آر دا سرور, آپ وہ سرور ہیں, آپ سے سارا کچھ پہنچنا ہے آگے معاشرے میں, لہذا شہید کے جانے کے بعد اب میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جن کے لیے شہید اور شہادت افتخار ہے. اس بحث کو چھوڑ دیں. اگر آپ یہ معاشرہ کیوں ہم پیچھے ہیں, ہم اس لیے پیچھے ہیں کہ ہم شہداء کا حق اس طریقے سے ادا کر کے یہ سمجھ رہے نہیں. ایک ابتدائی ترین کام کیا ہے کہ شہداء کے خانوادوں کو وہ تکریم وہ کام ان کے ساتھ کیا جائے کہ وہ راضی ہوں. ہمارا معاشرہ اس طرف سے پیچھے ہے. اور جب ہم شہداء کے خانوادوں کو اس طریقے سے بے آسرا چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ شہادت سے ہمیں کچھ ملے گا تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا. لہذا بوتھ ہینڈز دونوں طرف سے ہے. معاشرے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ شہداء کے خانوادے کو کیوں, اب آپ دیکھیں نا ہمارے ہی ہمسائے میں ہیں, انہوں نے بھی جنگ لڑی ہے, مطلب ہم نے بھی جنگ لڑی ہے, وہاں پر بھی شہید ہوئے, یہاں پر بھی شہید ہوئے. ہمارے شہید ہونے کے بعد شہداء کا خانوادہ اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے کہ بالآخر ان کو بیچاروں کو بعض اوقات یہ کہنا پڑ جاتا ہے کہ ہمارا باپ ہمارا بھائی کیوں گیا. اور اس کے مقابلے پر ہمسائے ایران میں کیا ہو رہا ہے, اتنا انہوں نے اپنے شہداء کے خانوادوں کو تکریم دی, عزت دی, ان کا خیال رکھا کہ خود میرے استاد, البتہ شاید یعنی مزاح کے طور پر بات کر رہے تھے لیکن ایک حقیقت تھی, کہنے لگے کہ میری بیٹی اسکول میں اس کی کلاس فیلو کسی شہید کی بیٹی تھی, تو کہا جب وہ لازمت اب سہیلی ہے تو بہت ساری باتیں شیئر ہوتی ہیں, تو وہ ہر روز کچھ نہ کچھ بتایا اس کو, ہر روز کچھ نہ کچھ بتایا. تو کہنے لگا بیٹی چھوٹی تھی, استاد میرے کہنے لگے کہ ایک دن جب وہ گھر آئی تو آ کر مجھ سے دوپہر کے کھانے پر بیٹھ کر مجھ سے کہنے لگی, کہنے لگی بابا آپ کیوں نہیں شہید ہوئے. تو میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا بھائی کیوں, کہا شہید کے خانوادے کے اتنے مزے ہیں, اچھا ہوتا آپ بھی شہید ہو جاتے ہمیں بھی مزے ہوتے ہیں. مزاح کو چھوڑ کر جو بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے, یہ ایک راستہ ہے شہادت طلبی کو اپنے ہاں پیدا کرنے کا. شہید کے دنیاوی آثار کو دیکھنے کے بعد اگر بیٹی اپنے باپ کے لیے یہ بات کہہ رہی ہے کہ آپ کیوں شہید نہیں ہو رہے, یہ شہادت پروری اور شہادت طلبی کی طرف پہلا قدم ہے. لہٰذا ہمیں اور آپ کو ایک معاشرے کے طور پر ہم سب کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے, ہم اور سب کا کام یہ ہے کہ ہم شہداء کے خانوادوں کی طرف متوجہ ہوں, ان کی پریشانیوں کو. ایک ادارے کو مثلا بنانے کے بعد یہ تصور پیدا کر لینا کہ جی اب ضرورت ختم ہو گئی, معذرت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں, ہو سکتا ہے دوستوں کو بہت برا لگے, اگر وہ ادارہ بھی یہ بات کہہ رہا ہے تو غلط کہہ رہا ہے. جہاں ہمارے پاس شہداء کی اتنی بڑی تعداد ہو وہاں پر کسی ایک ادارے کو مثلا یہ کہہ کر, میرے اپنے مطلب بندے کا خیال یہ کہ کم از کم 8 یا 10 ایسے ادارے ہوں جو اپنی مختلف ضروریات تبدیل کر لیں اپنی, اور ہر ادارہ اپنی ایک اسپیشلٹی کے ساتھ آگے بڑھے اور شہداء کے خانوادوں کے مسائل کو حل کرے. حکومت کو مطلب اگر آپ نے ایک چھوٹے سے شہر کی حکومت چلانی ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو سینکڑوں اداروں کی ضرورت ہوتی ہے. شہداء کی جو تعداد ہے اب اگر وہ ہزاروں میں ہیں تو ایک ادارے کا کام بھی نہیں ہے, نہ اس کا کام ہے نہ اس کے بس کی بات ہے. لہٰذا ہمیں کئی ادارے چاہیے کہ جو شہداء, لیکن دوسری طرف شہداء کے خانوادوں کو, اگر آپ کسی ایسے امتحان سے گزر رہے ہیں تب بھی خدا آپ کا ایک فریضہ ہے, آپ نے ارتباط پیدا کرنا ہے. یستبشرون میں اگر آپ کے اندر وہ مرحلہ پیدا ہو جائے کہ شہید جس راستے پر, جو تفسیر ہے اس کی وہ کیا ہے کہ بشارت کرتا ہے ان لوگوں کو کہ بالذین لم یلحقوا بہم, جو ان سے آ کر ابھی ملحق نہیں ہوئے, من خلفہم ان کے پیچھے. یہ من خلفہم کیا کہہ رہا ہے, جو ملحق نہیں ہوئے, اس سے تو مراد یہ ہے کہ وہ افراد کے جو ابھی تک شہادت کے درجے پر نہیں پہنچے, لیکن من خلفہم یہ بتا رہا ہے کہ جہاں شہید اپنی زندگی میں اپنے مشن اپنے کام کرتے ہوئے اپنا آخری قدم رکھ رہا ہے, جب تک اس قدم پر قدم نہیں رکھ کر اس کے مشن کو آپ آگے بڑھا رہے, آپ اس کے ساتھ الحاق پیدا نہیں کر سکتے. لہذا سب سے زیادہ جو کام ہے شہداء کے خانوادوں کی ذمہ داری ہے وہ کیا ہے. دیکھیں میں نہیں جانتا, میں شہید کو جتنا بھی اگر جاننے کی کوشش کروں میں آپ جیسا نہیں جان سکتا, آپ سب سے زیادہ آشنا ہیں اور آپ اس کے افکار سے, آپ اس کے اہداف سے, آپ اس کی زندگی سے سب سے زیادہ آشنا ہیں. لہذا اب آپ کا کام کیا ہے, آپ کا کام یہ ہے کہ اگر آپ کو اس کی شہادت کا افتخار, اس کی شہادت کے مراتب سمجھ میں آ رہے ہیں, تو یہ جان لیں کہ جو کام وہ کر رہا تھا وہ کام اس قابل ہیں کہ انسان کو خدا کے نزدیک شہادت کے قابل بنا دے. اور اگر آپ نے اس کے اس ہدف کو جاری کرنا شروع کر دیا اور اس سلسلے کو جاری کیا تو آپ ملحق ہیں شہید سے, اور جیسے ہی آپ یہ الحاق پیدا کریں گے شہید کی طرف سے بشارت کا سلسلہ آپ کے اوپر شروع ہو جائے گا، اور پھر یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جہاں پر شہید ہمارے مددگار بھی ثابت ہوتے ہیں اور ہمارے بہترین دوست ثابت ہوتے ہیں۔ میرے پاس واقعات کی ایک بہت بڑی بڑی تفصیل ہے، لیکن میں نہ ان میں جانا چاہتا ہوں اور اپنے میرے پاس اتنا وقت بچا ہے۔ عرض خدمت صرف اتنا ہے کہ شہادت کے حوالے سے اپنی ذہنیت کو تبدیل کریں، اور شہادت کو سوسائٹی سے جدا کوئی ایک پارٹ نہ لیں۔ ہماری معاشرے کی ترقی اور قدم آگے بڑھانے کی جو ذمہ داری، جو راستہ ہے، وہ یہی راستہ ہے جس کے خط و خال، جس کے نقش شہداء خود تیار کر رہے ہوتے ہیں، بنا رہے ہوتے ہیں۔ شہداء یہ نقش چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو دنیا کی حیات ہے یہ اندھیری، مجھے اور آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ کچھ نظر نہیں آتا۔ مومن کی ایک صفت کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ ہم غیب تک کیسے اپنے آپ کو پہنچا سکتے ہیں؟ بہت سارے مطالب ہیں، مگر اس غیب تک پہنچنے کے لیے، ان مطالب کو سمجھنے کے لیے، یا ایک راستہ کیا ہے کہ ہم خود کو ایمان کے اس اعلیٰ ترین مرتبے پر پہنچائیں کہ جہاں پر خدا ہمارے لیے غیب کے پردوں کو ختم کرنا شروع کرے۔ دوسرا راستہ کیا ہے؟ دوسرا راستہ یہ کہ وہ جو غیب کی منزلوں میں پہنچ گیا اور پہنچنے کے بعد اپنے نقش قدم میرے اور آپ کے پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہے، اس کو فالو کرتے ہوئے اپنے لیے غیب کے پردوں کو چاک کریں۔ لہذا شہید کیا کر رہا ہے؟ شہید یہ کر رہا ہے، شہید اپنی حیات میں، اپنے کام سے، اپنے الفاظ سے، اپنے وسایا کے ذریعے سے میرے اور آپ کے لیے روشنی چھوڑ کر جاتا ہے۔ اس روشنی کو اگر میں نے اور آپ نے درک کر لیا، ان فٹ سٹیپس کو اگر ہم نے اور آپ نے درک کر لیا، غیب کے پردے میرے اور آپ کے لیے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ لہذا اب دیکھیے، پوری شہداء کی تاریخ میں کل نفس ذائقۃ الموت شاید کبھی بھی معنی پیدا نہیں کرتا۔ اگر کربلا کا ایک 13 برس کا سپاہی امام حسین کا مجھے اور آپ کو نہ بتاتا کہ اس کل نفس ذائقۃ الموت میں موت کے ذائقے کا معنی کیا ہے؟ غیب کا ایک در ہے نا، موت کا ذائقہ کیا ہے کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن ایک شہید اپنے پیچھے ایک اثر چھوڑ کر جا رہا ہے۔ کیا بتا رہا ہے؟ ہمیں اور آپ کو حسین علیہ السلام کا 13 برس کا سپاہی یہ بتا کر جا رہا ہے کہ اگر حسین کی محبت دل میں ہے، اگر کربلا کا ہدف قلب میں ہے، اگر کربلا کے ہدف کی طرف سفر کر رہے ہو، تو پھر موت احلا من العسل، شہد سے زیادہ شیریں ہو جاتی ہے۔ ایک توسل امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے اس جوان نوجوان شہید سے۔ اتنا جناب قاسم ابن الحسن علیہ السلام شوق شہادت رکھتے ہیں کہ شب عاشور بار بار امام حسین کے پاس، اور بالآخر پھر یہ جملہ اور اس کے بعد جواب دیا۔ روز عاشور، حتیٰ بعض مقاتل میں یہ الفاظ میری نگاہ سے گزرے ہیں کہ فرمایا کہ روز عاشورا، حتیٰ ایک مرحلہ وہ آیا جہاں جناب قاسم امام حسین کے ہاتھ چوم رہے ہیں، ہاتھوں کے بوسے لے کر کہہ رہے مولا مجھے اجازت دے رہے ہو۔ روایات بتاتی ہیں کہ سب سے زیادہ جس کو امام نے رد کیا ہے وہ جناب قاسم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب قاسم سے امام حسین کو محبت بہت ہے۔ جناب قاسم اپنے بچپن میں یتیم ہو گئے ہیں، اور امام حسین نے امام حسن کے یتیموں کو اپنے بچوں سے زیادہ محبت سے پالا ہے۔ شاید جناب علی اکبر کو اتنی محبت نہیں دی ہوگی حسین علیہ السلام نے جتنی جناب قاسم کو دی ہے، اور اسی محبت کا اثر ہے کہ جناب قاسم کو رخصت کرنا خود امام حسین کے لیے اس سے زیادہ سخت ہے جتنا ان کے لیے جناب علی اکبر کو بھیجنا ہے۔ لہذا جس وقت حضرت قاسم سوار ہونے کے لیے پہنچے ہیں اور وہ سارے مراحل طے ہوئے کہ جب نہ کوئی خود نہ کوئی زرہ آپ کے بدن پر پوری آ رہی تھی، تو امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے امامے کے 2 ٹکڑے کر ایک کو کفن کی صورت میں حضرت قاسم کی گردن میں ڈالا اور دوسرے کو امامہ بنا کر حضرت کے سر اقدس پر رکھا۔ جب رکابیں کاٹ کر اونچی کر دی گئیں اور بالکل جناب قاسم اب روانہ ہونے کے لیے تیار ہے. تو کہا اتنا امام حسین کے لیے سخت تھا جناب قاسم کو بھیجنا کہ جناب قاسم کو گلے سے لگا کر امام حسین اتنا روئے ہیں کہ بعض روایت میں آپ پر غشی طاری ہو گئی اور بعض نے لکھا کہ آپ کے مابین زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی. امام حسین گئے ہیں سواری کے پیچھے, لیکن جو مقاتل کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب قاسم کی سواری ہے, کہ دور تک امام حسین جناب قاسم کے پیچھے جا رہے ہیں. خدا جانے کتنی محبت ہے, اور جتنی امام حسین کو محبت ہے اس سے جتنا یہ نوجوان شہادت کا عاشق ہے, اتنی ہی سخت شہادت بھی ہے جناب قاسم کے لیے بھی اور امام حسین کے لیے بھی. لہذا میدان سے واپس آ کر امام اپنے خیمے کے سامنے ٹہل رہے ہیں, بیٹھے نہیں ہیں کہیں, اور بار بار مقتل کی طرف نگاہ کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو میرا قاسم مجھے آواز دے اور مجھے پہنچنے میں دیر ہو جائے, ایسا نہ ہو میرا قاسم مجھے پکارے اور میں پہنچ نہ پاؤں. اور امام حسین کی اس بے چینی کی کیفیت خود جناب عباس پر بھی موجود ہے. لہذا جناب قاسم کے بارے میں ہے کہ جب آپ کے سر پر گرز لگا اور آپ نہ سنبھل سکے, گھوڑے کی پشت پر اور زمین پر گرے ہیں, اسی محبت کی وجہ سے آپ نے سلام نہیں کیا, بلکہ جب گرنے لگے ہیں تو آپ نے کہا یا اما ادرکنی, اے میرے چچا میری مدد کرے. یہ یا اما ادرکنی کہنا تھا کہ اس چچا کی آواز نے, ایک طرف سے امام حسین نے حملہ کیا, ایک طرف سے جناب عباس نے حملہ کیا, اور جب یہ حملہ ہوا ہے دو جانب سے بھگدڑ مچی ہے, تو آیت اللہ جعفر ششتری لکھتے ہیں کہ کسی نے امام حسین کو ایک سے زیادہ مرتبہ آواز نہیں دی ہے, لیکن امام حسن کے اس ناظرین نے کئی مرتبہ امام حسین کو پکارا, کئی مرتبہ کہا یا اما ادرکنی, یا اما ادرکنی, اے میرے چچا میری مدد کرے, اے میری چچا, اے میرے چچا میری مدد کرے. کیوں کہا کہ جب بھی کسی گھوڑے کا سم حضرت کے بدن پر لگتا تھا آپ تڑپ کر امام حسین کو آواز دیتے تھے. نہ جانے امام حسین کو کتنی مرتبہ جناب قاسم نے پکارا, لیکن عزیزوں روایات کہتی ہیں کہ جب امام حسین حضرت قاسم کے جنازے پر پہنچے اور آپ کے جنازے کی حالت دیکھی, امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, اور آپ نے ایک مرتبہ تڑپ کر کہا میرے بیٹے مجھے معاف کر دینا, مجھے تجھ تک پہنچنے میں بہت دیر ہو گئی. الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسع علم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ بحق حضرت قاسم ابن الحسن علیہ الصلاۃ والسلام ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. جتنے ہمارے یہ بچے خصوصاً ISO کے جتنے بھی نوجوان ہیں بار الہ, ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. بحق جناب قاسم ابن الحسن علیہ الصلاۃ والسلام, تمام شہداء کے حقیقی وارث امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. جہاں جہاں پر بھی دنیا میں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں بار الہ, ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. بالخصوص یمن میں, عراق میں, شام میں, سعودی عرب میں, لبنان میں, نائجیریا میں جو مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں بار الہ, ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. فلسطین, میانمار, کشمیر کے مومنین کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. دین دشمن, اہل بیت دشمن قوتوں کو, پاکستان دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما بار الہ. بحق جناب قاسم ابن الحسن علیہ الصلاۃ والسلام, تمام علماء مراجع اعظام بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر معظم انقلاب انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما, حزب اللہ حزب اللہ کی رہبریت, انصار اللہ انصار اللہ کی رہبریت, حد الشعبی اور اس کی رہبریت کی حفاظت فرما بار الہ. ہم سب کو امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.